نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقوق العباد کی اہمیت. ایک حقوق اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، اور ایک حقوق بندوں کے حقوق. حقوق العباد جو ہیں ان کی اہمیت جتنی ہے وہ سمجھنے سے ہم اکثر کیا رہتے ہیں، غافل. ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دانگ یا ایک پیسہ کے عوض میں 700 نمازیں دلائی جائیں گی. یعنی اگر اس دنیا میں کسی شخص نے کسی کا ایک دانگ یا ایک پیسہ، ایک دانگ 3 پیسے کا ہوتا ہے، 3 پیسے، کسی کا حق دبا لیا تو اس کی 700 نمازیں قیامت کے دن اس شخص کو دی جائیں گی جس کے اس نے حق دبا لیا تھا. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ 700 نمازیں جو قبول ہوئی ہوں. اس سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے کتنی اہم ہے اور ہم اس میں کتنی غفلت کرتے ہیں. فرمایا کہ تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اس میں بھی ہم لوگ اکثر جو ہیں غلطی کر جاتے ہیں. اکثر تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اب اس کو کئی نام دیے لوگوں نے. کسی نے کہا تصوف کا نام، کسی نے اور کچھ نام، کسی نے اور کچھ نام. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. اور ان کی جو کتابیں جو امام محمد نے لکھی ہیں یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو کثیر التصانیف ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں امام محمد بھی ہیں. ان کے لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد جو علماء نے نقل کی ہے وہ 999 ہے. 999 کتابیں امام محمد نے لکھی ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی کتابیں لکھی لیکن تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نے اتنی کتابیں لکھی لیکن تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی. انہوں نے کہا میں نے تو لکھی. کہا لیکن ہم تو آپ کی کتابوں کی فہرست جانتے ہیں، اس میں تصوف کے مضمون کی کوئی کتاب نہیں ہے. امام محمد نے اپنی ایک کتاب تصنیف کی طرف اس کا نام لیا کہ یہ کتاب جو ہے میں نے تصوف کی لکھی. اس شخص نے کہا یہ تو فقہ کی کتاب ہے، یہ تصوف کہا. تو محمد نے کہا کہ اس کتاب کے بغیر تصوف کیسے حاصل ہوگا. اس کتاب میں، فقہی کتاب میں، جب یہ پتا چلے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حرام سے بچے گا اور حلال کو اختیار کرے گا، تبھی تو تعلق مع اللہ کا اس کو حاصل ہوگا. اگر ایسا ہی نہیں ہے تو اس کو کون سا تصوف حاصل ہو؟ سمجھے نہیں سمجھے. حلال و حرام کی تمیز، اب اس کو تعلق مع اللہ میں لوگ اکثر جو ہیں اس کو شمار ہی نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ تعلق مع اللہ جو ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بغیر ادائیگی حقوق العباد، تعلق مع اللہ بغیر ادائیگی حقوق العباد حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے گا کہ خالی وظیفوں سے اور خالی عملیات سے اور نوافل وغیرہ سے تعلق مع اللہ حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کی غلطی ہوگی. تعلق مع اللہ اس کو یاد رکھنا چاہیے بغیر ادائیگی حقوق العباد حاصل نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی شخص تعلق مع اللہ چاہتا ہے تو اس کو ضروری یہ جان لینا ہوگا، اس پر فرض عین ہو جائے گا کہ وہ جان لے کہ اس کے اوپر بندوں کے کیا حقوق ہیں، تاکہ وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ پھر تعلق مع اللہ حاصل کرنے کی جو اس کی یہ تمنا ہے، یہ نری تمنا ہے، اس میں یہ مخلص نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرمایا تعلق مع اللہ ادائیگی حقوق العباد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اب اس کی ترتیب، ہر چیز جو ہے اپنی ترتیب سے کرنا چاہیے، ہر چیز، ہاں ہر چیز کی اپنی ترتیب ہے، اور جو چیز ترتیب سے کی جائے گی وہ انجام پذیر پہنچتی ہے، منزل تک پہنچتی ہے. جو ترتیب کے ساتھ نہیں پہنچے گی کی جائے گی، کوئی شخص پہلے ہی دسویں کی کتاب پڑھے کہ میں جلدی جلدی پڑھوں، اس نے نرسری سے شروع نہیں کیا تو وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو ہر چیز کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، کھانا پکانے کی اپنی ترتیب ہے، کس وقت چاول اور کس وقت پانی اور کس وقت کتنی گرمی دینا، اور اس کا الٹا کرے گا تو وہ اس کو کھانا تیار نہیں ہوگا. تو یہاں جو اپنے اصلاح کی ترتیب، اس کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ اس کی اول سب سے یہ کہ گناہوں سے توبہ کرے. سب سے پہلے کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ توبہ پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اب مجھ سے غلطیاں ہو گئی، غفلت ہو گئی اور کیا کیا ہو گیا، اب اللہ کی مغفرت. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کسی راستے سے گزر رہے تھے. ابو ہریرہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں، تو ایک شخص کو بڑا پراگندہ حال، بہت خراب حالت میں دیکھا اور وہ کہتا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ کہا میرے بیماری اور تنگ دستی نے اسے حال کر. تو فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا کہ اگر تو وہ چیز کہے گا تو تمہاری یہ حالت جو ہے ختم ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَعُ عِنْدَنَا مِنْ عَمَالِنَا. اور اس شخص سے کہا تم بھی کہو. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے دہرایا, اس کو کہا پھر کہو, اور تین بار اسے یہ دعا کہلوائی, اور اس کے بعد کہا جاؤ تم مغفور ہو گئے, یعنی تمہاری مغفرت اللہ نے کر دی. کیا دعا سکھائی؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے, میرے گناہ بڑے بڑے ہیں لیکن تیری مغفرت. اب یہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کی اس مغفرت کا طالب, اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ٹھیک ہے میرے اتنے اتنے گناہ ہیں, اپنے گمان میں وہ بہت بڑے بڑے برے برے گھناونے گناہ ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں اگر پہنچا اور اللہ کی مغفرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا, اے اللہ مجھے اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے, مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ اور نظر تکیہ نہیں ہے, مجھے اپنے اعمال سے زیادہ امید جو ہے تیری رحمت پر. میں نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی وجہ سے مجھے نجات ملے گی, تیری رضا ملے گی, تیرے انعامات ملیں گے, لیکن میرے پاس ایسی کوئی عمل نہیں, ہاں بس تیری رحمت سے میں پر امید ہوں. اللہم رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا, اے اللہ تیری رحمت جو ہے اتنی وسیع ہے اور میرا تکیہ اس پر ہے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مناجات میں وہ یہ کہا کرتے تھے ہے تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے, ہے تکیہ زہد کا, زاہد لوگ بہت عبادت کرتے ہیں اور ان کو اپنی عبادت پر تکیہ ہے, ہے تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے, ہے اسا یاح مجھ بے نوا کے واسطے, میرے پاس صرف آہ و فغاں ہے اور کچھ بھی نہیں, اللہ کے سامنے آہوزاری ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں, سمجھے نہیں. تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے ہے اسائے آہ مجھ بے نوا کے واسطے, کہ میں بس اللہ کے سامنے آہوزاری کروں, میرا یہی ایک اسا جو ہوتا ہے لاٹھی, یہ سہارے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, تو میرا سہارا بس میری یہی آہ و فغاں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, سمجھے نا. تو اس معنی کر کے توبہ کرے, اور یہ دعا بھی صبح و شام پڑھنے کی دعاؤں میں دعا ہے, جو معمولات یومیہ اپنے اوپر مسنون دعائیں جو ہیں صبح و شام کی حدیثوں میں جو آئی ہیں, مسنون دعائیں کتاب میں موجود ہوتی ہیں. مولانا یونس صاحب پالن پوری نامت برکاتہم نے بھی اپنے کتاب چے مومن کا ہتھیار اس میں جمع کیا ہے, ان کو جہاں تک ہو سکے صبح و شام پڑھنا چاہیے, اپنے معمولات میں مسنون دعائیں, اور پھر ان دعاؤں پر غور کرنا چاہیے الفاظ پر معنی پر. ایسے ایسے عظیم خزانے ان میں بھرے ہیں, کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا کیا دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ ایک انگریز کرسچن وہ امریکہ کا جو اس کو وہ منسٹر بولتے ہیں, پریسٹ سے کچھ اوپر ہوتا ہے چرچ میں, اس کو منسٹر بولتے ہیں, وہ اسی عہدے پر تھا. یہ چرچ میں کوئی عہدہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے, تو بڑا فخر کرتا تھا. اور اس نے وہ اپنا جو وہ پہنتے ہیں وہ لاکٹ جیسا, اس پر بھی لکھا ہوا تھا اس کے, اور اس کے کارڈ پر بھی لکھا تھا ایک جملہ, بائبل کا ایک جملہ تھا, مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن تقریباً اسی مفہوم کا تھا, او گاڈ ہیلپ می, یا کچھ اس طرح سے. اور اس پر اتنا فخر تھا. اب میں نے کہا اس نادان کو کیا خبر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا سکھایا, کیا کیا دیا ہے. یہ اس ایک چھوٹے سے جملے پر اتنا ناز کرتا ہے, اگر اس کو خبر ہوتی. لیکن ہم کو جن کو ملا ہے ہم بے خبر, ہم لوگ جن کو وہ خزانے ملے ہیں ہم بے خبر ہیں. تو مسنون دعائیں جو صبح و شام پڑھنے کی حدیثوں میں آئے ہیں اور علماء کرام نے جمع کی ہیں کتابوں میں, چھوٹی چھوٹی کتابوں میں, ہم کو لت پڑی ہے بڑی بڑی کتاب پڑھنے کی, کہ ہمارے پاس جو بہت بڑی گامز بحثوں کی کتاب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ پڑھا. اب یہ چھوٹی سی کتاب ہے, ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے صوفی عبد الرحمن صاحب, بمبئی سے تعلق رکھتے تھے, مدینہ شریف میں ان کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں, اور عصر کے بعد اپنے اس جو واسکٹ ہوتا ہے اس سے ایک چھوٹا سا نکالتے تھے پڑھتے تھے, روز ایسا کرتے عصر کے بعد. میں مجھے تشنگی رہی کہ یہ کیا کرتے ہیں, تو دیکھا میں نے یہ چھوٹی سی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں, 5 روپے کی شاید بازار میں ملتی ہیں, اس کو بغل میں دبائے اور ہر روز عصر میں دیکھتے ہیں. میں حضرت یہ کیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میری سنت نہیں, روز اس کو دیکھتے ہیں. مجھے کوئی سنت ہو, ایسے لوگوں کو مدینہ جانے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر جانے کی صورت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, لیکن ایسا کرتا ہے تو یہاں بھی ملے گا. انہوں نے ہی مجھے کہا وہاں جو روزہ اقدس پر لوگ جب حاضری کے لیے جاتے ہیں سلام کے لیے تو بہت بھیڑ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو دھکم دھکا دیتے ہیں اکثر. اس نے پھر مجھے پکڑا, کہا ڈاکٹر صاحب بات سنو, حضرت فرمائیے. کہا مت جاؤ ادھر دھکم دھکان, روزہ اقدس پر یہ دھکم دھکان, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو آرام سے. اصل معاملہ ہے دل کے کنیکشن کا, یہ اس کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں. اگر دل کا کنیکشن جڑ گیا تو کشمیر میں جا کر بیٹھ کر بھی ملے گا. بعض لوگ ان کا دل تنگ ہوتا ہے, کبھی اللہ سے گلہ کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے کیا نہیں کرتے, فلاں کو حج نصیب ہوا, فلاں کو اتنے حج نصیب ہوئے, فلاں کو ہمیں نہیں ہوا, ہمیں پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ دین تو ہر ایک کے لیے ہے, غریب و امیر سب کے لیے ہے. تو اگر عمل کرے گا ارشادات نبویہ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں بیٹھ کر بھی ملے گا. اور بہت سے لوگ جو وہاں جا کر بھی محروم، وہاں کے رہنے والے بہت محروم. تو اس لیے اصل چیز ہے کہ دل کا کنیکشن جڑ جائے. اور جو تعلیم ہے اصل عمل ہے. صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام کی اگر کہتے ہیں کہ حجت الوداع میں تو قریباً 124,000 صحابہ تھے، اور اگر مدینہ شریف میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 10,000 صحابہ دفن، باقی سارے لوگ مدینہ سے چلے گئے. اور مدینہ کی جو فضیلت ہم لوگوں نے سنی ہے انہی صحابہ سے سنی ہے، جو روایتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں کہاں سے پہنچی، ان کو نقل کرنے والے کون، جنہوں نے نقل کیا لیکن انہوں نے مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کہ دین پر عمل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر. اصل چیز عمل ہے، اصل چیز عمل ہے، یقین کے ساتھ عمل ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دل نے چاہا کہ مدینہ میں جائے، مدینہ میں سکونت اختیار کرے، گئے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور انہوں نے منع فرمایا کہ یہاں کہاں آ گئے، کام تو وہاں ہے، ہندوستان میں میرے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. وہ وقت تھا جب یہاں فتنے قادیانیت نے سر اٹھایا تھا، تو وہاں رہنے سے منع کیا. سمجھے؟ اصل چیز کام کرنا ہے. تو یہ خزانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو ہم کو لگتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ان کے کیا معنی، ہمیں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنی چاہیے، بڑے بڑے علوم ہم کو سیکھنے چاہیے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا جو میدان ہے، اس نے جو ایک نظر فکر یا سکول آف تھاٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی شکل اختیار کی. یہ جنید بغدادی کے وقت سے ہی، یا دوسرے الفاظ میں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ تصوف کا علم مدون ہوا تو اس میں جنید بغدادی کا مقام کلی، یا ان کا کردار اس میں کلیدی رول ان کا تھا. اور بڑے بڑے علوم اور بڑے بڑے نقطے بیان کیے. جب انتقال ہو گیا جنید بغدادی کا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا ہوا، کہا اللہ نے کرم فرمایا، لیکن وہ نقطے جو دنیا میں ہم بیان کرتے تھے کسی کام نہیں آئے، ہاں رات کی وہ چند رکعتیں ان کی وجہ سے نجات مل گئی. سمجھے؟ اصل کام کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یقین کے ساتھ. تو یقین کے ساتھ توبہ کرے گا. ہمارے گناہ کیا، اب دیکھو عمر فاروق کو دیکھو رضی اللہ تعالی، اب جس گناہ کا اس نے ارادہ کیا، جس گناہ کے ارادے سے وہ چلے، ہم اس گناہ کے ارادے سے کہاں اٹھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے، تلوار ہاتھ میں لے لی اور گھر سے چلے. اور اس اتنے خطرناک ارادے سے گھر سے اللہ کی رحمت نے کیا ڈھانپ لیا، اور کیسے بن گئے، وہاں کیا نا امید. اللہ کی رحمت نے کیسے ڈھانپ لیا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا. حدیث میں جس راستے سے عمر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا، بھاگتا ہے. شیطان کی ہمت نہیں پڑتی تھی اس راستے سے جانا جہاں سے عمر جاتا ہو. لبکان آبادی نبی لکان عمر، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور فرمایا لکل امت ملہم و ملہم امتی عمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر امت میں ایک ملحم ہوتا ہے جس پر اللہ الہام کرتے ہیں, اور میری امت میں عمر ایسے ہیں. جیسے بہت سی روایت, بہت سے قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی. ہاں تو لیکن جب یہ چلے تھے اور کیسے گناہ کے ساتھ, کیسے ارادے کے ساتھ چلے تھے, تو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا. تو اسی رحمت میں اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے. کوئی کہے گا میں نے ایک گناہ کیے, میں نے وہ گناہ کیے, اس سے بڑے بڑے گناہ والے تو اولیاء بن گئے, بڑے اولیاء بن گئے. حضرت فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار تھے, ڈاکوں کے, اور بڑے بڑے ڈھاکے مارتے تھے. تو جب ہدایت ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کرام میں ان کا نام شمس العارفین, سلطان العارفین چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. بڑے بڑے اولیاء ان کے شاگرد ہو گئے, فضیل ابن ایاز اور تھے ڈاکو. لیکن جب توبہ دل سے کر دی تو اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہوتی ہے, بندے کی طرف سے دیر ہوتی ہے, لیکن بندوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ کیا خزانے ہیں, یہ کیا موتی ہیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. صبح اور شام کو پورے یقین اور معنی پر اے اللہ تیری مغفرت کا اوسع, یہ کیا ہے اس میں تفضیل, ہاں میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے, اور میری نظر اپنے اعمال پر نہیں, میرے اعمال کس قدر کے ہیں, کس حیثیت کے ہیں کہ ان پر میں سہارا رکھوں, بھروسہ رکھوں. ہاں لیکن تیری رحمت, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گناہ کرے گا, اس کا مطلب نہیں کہ یہ قصدن, یہ تو شیطانی دھوکہ ہو جائے گا اس کو کہ تو انہیں مغفرت کے اور توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے گا, نہیں یہ تو پھر بیوقوف ہے. تو فوراً تو سب سے پہلا قدم اس سلسلے میں کیا ہے, کیا ہے, توبہ کرنا. ان اللہ یحب توابین, اس کو بڑا اعزاز ملتا ہے, یہ بڑا کرم ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ توبہ کون کرتا ہے, توبہ ثوابگار کرتا ہے گناہگار کرتا ہے, توبہ کون کرتا ہے, گناہگار کرتا ہے. جس نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی, لیکن وہاں سے کرم دیکھو وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, وہ نہیں کہتا تو گناہگار ہے تو نے گناہ کیا دفع ہو جائے, وہ کہتا ہے تو آ گیا اب میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ان اللہ یحب توابین, صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ والوں کو مغفرت کرتا ہوں, چلو چلو معاف ہو گیا جاؤ, تم نے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا جاؤ, اتنا ہی نہیں, وہاں سے کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں, وہاں سے کیا فرمایا جاتا ہے, ہاں کہاں تم آ گئے, تم نے نافرمانی کی نہیں, صرف تمہیں ہم نے صرف معاف نہیں کیا لیکن تم کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا. کوئی اللہ کا تو عاشق ہو توبہ کرے گا, کسی کو اللہ سے محبت ہو تو توبہ کرے گا اور اس کا محبوب بنے گا, کون کرے گا اس, محبت والا ایسا کرے گا. خشک آدمی تو سوچتا ہی رہے گا, اس کے دماغ میں شیطان صرف خشکی بحثیں ہی لاتا رہے گا. محبت والا ایسا نہیں سوچتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو لب بام محو تماشا رہی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت, اور نمرود نے بنایا آگ تو کہا گیا کود جاؤ اس میں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, جبرائیل علیہ السلام آ گئے, کہا اے ابراہیم کہو تو ہم اس آگ کو ابھی بجھا دیتے ہیں اور ان پر ان کو ان سب کو الٹ پلٹ کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, فائن من کا فلا وائن من اللہ بلا, اگر خود آیا ہے خود ایسا کہتا ہے تو کچھ نہیں جاؤ, اگر اس نے بھیجا ہے تو سوچے. یہ توحید کا اعلیٰ مقام ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کو نہیں بھول رہا ہے, حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے مقرب فرشتے ہیں, لیکن اس کی مدد حاصل کرنا بھی گوارا نہیں. اسی لیے نام حنیف پڑا ہاں نا, حنیف وما کان من المشرکین. سمجھے نہیں سمجھے, کون آئے تھے؟ شیطان نہیں آیا تھا, کوئی انسان نہیں آیا تھا, کوئی اللہ کا باغی مدد کے لیے نہیں آیا تھا. جبرائیل علیہ السلام بذائے خود آئے تھے کہ میں تیری نصرت کروں گا. اس نے کہا اگر تم خود آئے ہو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں, جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو معلوم ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر خود آیا ہے فلا نہیں, اگر اس نے بھیجا ہے بلا, پھر ٹھیک. اس نے کہا میں خود آیا ہوں, کہا پھر تمہاری ضرورت نہیں. تو آگ میں کون کودے گا؟ عقل کا یہ کام تو ہے ہی نہیں, عقل کہے گی جلے گی, انسان جل جائے گا. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل لب بام محو تماشا. عقل تو دیوار پر کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے جلے گا, اس کو کیا خبر وہاں سے کیا آواز آئے گی. کونی یا نار بردم و سلام علی ابراہیم. عقل یہ کیا سمجھتی, عقل اس چیز کو کیا سمجھتی کہ اے آگ, اب عقل تو یہ سمجھنے سے ہی قاصر رہے گی, آگ کیسے سنے گی, آگ کی خاصیت جلانا ہے اور آگ کیا سنے گی. لیکن آواز آگ نے سنی کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا, میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے گی, نہیں ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی. کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ محبت والے کرتے ہیں, جو خالی نری عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کو شیطان اپنی وادیوں میں گھماتا رہتا ہے. شیطان بڑا چالا ہے, پرانا ہے, بہت دعو پیش جانتا ہے, بہت بحثیں جانتا ہے, ایسے ایسے بحث دماغ میں ڈال دیتا ہے اور اسی میں الجھا دیتا ہے. تو عاشق جو ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو, اب اسماعیل, اب کہا بیٹے کو ذبح کرو بیٹے کو, تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے اللہ نے ایسے کہا ہے. نہیں, میں نے خواب میں ایسے نہیں کہا, اللہ نے کہا, میں نے خواب میں, انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کروں. اب بیٹا کیا کہتا, بیٹا عقل سے کام لیتا کہ ابا جان خواب تو خواب ہوتا ہے, کیا بھائی آئی آپ کے پاس, خواب تو خواب ہوتا ہے, یہ تو خواب کی بات ہے. اس نے کیا کہا, یا ابتی افعل ما تؤمر, یہ محبت کی چیز. یہاں سے بحث نہیں لگائیں کیا, یہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ایسا کر دیجئے, جو حکم ہوا آپ ایسا کر دیجئے اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو یہ واقعات قرآن نے کیوں بیان کیے, ابراہیم علیہ السلام کے, اسماعیل علیہ السلام کے. تو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندے یہ صفت ہے آپ اپنے آپ میں پیدا کریں. کیا نعوذ باللہ قصہ کہانیوں کے طور پر وہاں بیان کیا ہیں جی. اسماعیل علیہ السلام کی کیا صفت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندانہ, کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب کس نے سکھائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیمات قیامت تک قرآن میں موجود ہیں. کیوں موجود ہیں, کہ پڑھنے والے انسان اس پر عمل کر کے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں. آدم علیہ السلام سے تو غلطی نہیں ہو گئی, وہ تو اجتہاد تھا, لیکن صورتاً تو لگتی تھی لغزش. وہ تو آدم علیہ السلام نے اپنا اجتہاد اور صورتاً, تو آدم علیہ السلام کی صفت کیا تھی, وہاں سے بحثہ بحثی. فوراً توبہ میں گر گئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ابلیس نے بحث کر دی, ابلیس نے بھی غلطی کی اور اس نے کیا کی, تو بحث کرنے پر آ گیا. خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں تو اس سے بہتر ہوں. تو ایک صفت آدم علیہ السلام کی ہے, ایک صفت ابلیس کی ہے. تو دونوں صفتوں کا قرآن نے بیان کیا. اب بندوں کو کہ ان کے لیے کون سی صفت قابل تقلید ہے, قابل اتباع ہے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس طریق میں پہلا قدم توبہ ہے. ہاں, ہم نے توبہ کی پھر توڑ, ہم تو بشر ہیں, ہم تو بشر ہیں, ہم سے ایسا ہوگا, لیکن ہم توبہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہ غالب نے شعر کہا تھا, مشہور شعر ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. اب اس سے بہت سے مسلمانوں کو موقع ملا, شیطان ابلیس کو, کہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو نماز سے دور رکھا, کہ کس نے منہ سے نماز مسجد میں جائے گا, حج سے دور رکھا اور عبادات سے دور رکھا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو غالب نے اس کا جواب دیا اکبر الہ آبادی نے, اس نے دیکھا کہ اس سے مسلمانوں کی حالت خراب ہو رہی ہے, اس شعر کی وجہ سے اس نے جواب دے دیا, کہا کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا, رو رو کے اسے مناؤں گا. دیکھو کتنا فرق. اس نے کیا کہا, ارے تو نے اتنا گناہ گار ہے, تو کہاں جائے گا مسجد میں, تو کہاں جائے گا نیک صحبت میں, تو کہاں جائے گا حج میں, تو کہاں جائے گا ایسی چیز میں, تجھے نہیں جانا چاہیے, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو اس نے اس کا علاج کر دیا. کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا, رو رو کے اسے مناؤں گا. سمجھے؟ اصل اسی کا نام تعلق مع اللہ ہے, کہ اگر اس کا مع اللہ کے تعلق ہوگا تو ضرور اس کو منائے گا. اللہ تعالیٰ ماں مان جاتی ہے جب اس کے ساتھ بچہ لپٹ جاتا ہے, روتا ہے تو ماں, تو ماں کیا, اللہ تعالیٰ تو بہت کریم, ماں کی تو وہاں کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں ماں اور اللہ کے درمیان میں. جب ماں اور یا کوئی انسان بھی جب اس کے ساتھ کوئی عاجزی کرتا ہے تو وہ اس کا دل پگھلتا ہے یا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے, ہمیشہ سے تیار ہے. تو اس لیے شیطان کو چھٹی کرنی ہے, شیطان کو چھٹی کرنی ہے. جی میں روز گناہ کرتا ہوں, میری نظر صاف نہیں ہے, اور ارے پھر تو جوان کیا ہے, نوجوان کیا ہے, اگر تجھ میں ہمت نہیں توبہ کرنے کی. تم نوجوانی میں, اور یہ یاد رکھو, اگر کوئی نوجوانی میں شیطان کو پچھاڑے گا نہیں, بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. ہاں یہ اس امید پر مت رکھو کہ آج تو ہم چلو آج چھوٹے ہیں ہم گناہ کرتے رہیں گے, ہاں, اور کل کو نہیں, ایسا نہیں ہے. آج آپ لوگ مضبوط ہیں, جوان ہیں, کل آپ لوگ کمزور ہوں گے اور ڈھیلے ہوں گے, اور شیطان ویسا ہی مضبوط. اگر جوانی میں آپ نے یہ جنگ نہیں جیتی, اس کو پچھاڑا نہیں, بڑھاپے میں اس کو کیا پچھاڑا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے کہتے ہیں در جوانی توبہ کر گئے شعیب و پیغمبری. تو اس کو خوب اپنے ذہنوں میں رکھو کہ یہ شیطان مضبوط ہے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت دی ہے, ہم اس کو پچھاڑ دیں. پچھاڑ دیں یعنی اس کو شکست دے دیں. اگر اس پر رہے کہ نہیں ابھی کیا ہوا, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں آگے کریں گے, تو یہ شیطان نے آپ پر قابو پا لیا. پھر یاد رکھو شیطان نے قابو پا لیا تو ایک پوری ہمت کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے, ہمت کے لیے. آپ کہیے حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے, اب اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے. وظیفہ پر جو عمل کرے گا, اس وظیفہ کو عمل میں لائے گا, اس کے لیے تو ہمت چاہیے. تو ہمت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. جو وظیفہ دیا جائے گا اس وظیفے کے لیے بھی ہمت چاہیے کہ اس پر عمل کریں. تو اگر کوئی ہمت سے اور عقل سے کام نہیں لیتا تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے, یہ اس کے لیے. ہاں اللہ کا خوف دل میں رکھ کر پوری سچی نیت کے ساتھ توبہ کرنا, اور پھر ہر قسم کا اختلاط, اختلاط سمجھتے ہو, اختلاط کہتے ہیں میل جول رکھنا. کہتے ہیں جہاں کیچڑ زیادہ ہو وہاں ہاتھی بھی پھسلتے ہیں. یعنی ایسے ماحول میں رہیں گے, ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے جہاں نظر کو بچانا مشکل ہے, تو پھر وہاں نظر بچانا مشکل. پہلے کہ وہاں گئے ہی کیوں, وہاں رہے ہی کیوں, اس راستے سے گزرے ہی کیوں, اس کی طرف نظر اٹھائی ہی کیوں. تو پہلے سے سوچنا ہے کہ میں اگر یہاں سے جاؤں گا نظر نیچے کر کے تاکہ شیطان میرے دل میں وسوسے نہ ڈالے. شیطان تو ساتھ ہی ہے, تو کہیں ادھر ادھر سے اس کو آنا نہیں ہے, شیطان تو ساتھ ہے, ادھر سے نظر پڑی نہیں, ادھر وسوسہ ڈالا نہیں. تو اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر قابو کرنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت. اور اللہ تعالیٰ کی ستاری, اللہ تعالیٰ کی ستاری اب اس سے کیا رہنا چاہیے, لرزاں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ستاری کی کتنا کرم کیا, اب اللہ نہ کرے کہ وہ اپنا یہ ستر کا ہاتھ میرے اوپر سے اٹھا دے, پھر میرا حال کیا ہوگا. میرے اندر کا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا, تو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا اور احتیاط کرے گا. تو پہلا کام کیا کرے گا, گناہوں سے توبہ خالص حاصل کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کریں, اللہ تعالیٰ وہ ہمت نصیب کرے جو گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.